نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون صدق الله العظيم. یہ آیات قرآن مجید کی بہت فورسفل ہے، بہت زوردار ہے، اور منافقین کے بارے میں اگرچہ اس کے بعد میں چند آیات متفرق بھی آپ کو سناؤں گا، اس میں ان کا جو پردہ چاک کیا گیا ہے، جو کچھ ان کے باطن میں ہے، جو کھول کر واضح کر دیا گیا ہے، اس اعتبار سے یہ بہت اہم آیات ہے قرآن مجید کی. اب اللہ عنکا، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، یہ دونوں ترجمے اس کے ہوں گے. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، آپ نے ان کے جھوٹے بہانے کیوں قبول کر لیے. حضور کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے، بندہ مومن کی نگاہ تمہارے دلوں تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو حضور کا معاملہ کیا ہوگا؟ لہذا یہ نہیں تھا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ مسکرا پڑتے تھے، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یہ کہ اللہ فرما رہا آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ انہیں تو کور مل گیا نا، ہمیں تو اجازت دے دی، ہمارے پاس تو اجازت ہے، حضور نے ہمیں ایگزٹ کر دیا. حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ بات آپ پر واضح ہو جاتی کہ کون سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. آپ اجازت نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، ان کا جھوٹ تو کھل جاتا نا، وہ کور تو نہ رہتا ان کے پاس، معلوم تو ہوتا کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے کہ حضور کی اجازت کے بغیر بیٹھ رہے. اب اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے نبی، وہ لوگ تو آپ سے اذن طلب ہی نہیں کرتے، اجازت مانگتے ہی نہیں جو اللہ پر اور آخر پر ایمان رکھتے ہیں. کیا وہ اذن مانگیں گے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ انہیں مستثنا کر دیا جائے اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے سے؟ نہیں، اہل ایمان تو کبھی اجازت طلب نہیں کر سکتے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ جو اجازت لینے آپ سے آتے ہیں یہ وہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں، ریب ہے. فہم فی ریبہم یترددون، ریب کا لفظ بھی آ گیا. اور وہ اسی اپنے شک کی وجہ سے متردد ہیں. متردد کسے کہتے ہیں؟ چلوں نہ چلوں, متردد. اسی کو کہا گیا ہے مذبذبین بین ذالک, مذبذب, چلوں نہ چلوں, بڑھوں نہ بڑھوں. اسی کو کہا گیا لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, یہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے, مذبذبین بین ذالک, ان دونوں کے مابین مذبذب ہے. تو فہم فی ریبہم یترددون. ولو اراد الخروج, اگر ان کا ارادہ ہوتا اللہ کی راہ میں نکلنے کا, لاعدوا لہم عدتاً, تو اس کے لیے تیاریاں کرتے, اس کے لیے اپنی اونٹنی کو کھلا پلا کے تکڑا کرتے, اس کے لیے اپنے لیے رسد جو ہے راستے کا وہ مہیا کرتے, جمع کرتے. لاعدوا لہم عدتاً ولکن کرہ اللہ بعاصہم. اب دیکھیے ایک عجیب بات آ رہی ہے. ایک طرف بظاہر حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں اجازت دی, آپ اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق کھل جاتا, معلوم ہو جاتا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں, جانا انہوں نے نہیں تھا, جان پیاری ہے, مال پیارا ہے, گھر کا آرام, نخلستان کا آرام کہاں, اس دھوپ اور اس گرمی اور اس شدید موسم کے اندر نکلنا اور سفر کرنا سیرا کا, تو معلوم ہو جاتا. لیکن اب دیکھیے ایک ہے ظاہر ایک معاملہ, ایک اس کا باطن بھی ہے. باطن کیا ہے؟ اللہ ہی نے پسند نہیں کیا کہ وہ اٹھتے, ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم, بعث کسی کو اٹھانا, انبعاث باب انفعال خود اٹھنا, اللہ نے پسند نہیں کیا. اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی پسند نہیں کیا کہ یہ اٹھتے. فثبتہم, تو ان کو جمع دیا زمین کے اندر, گاڑ دیا ان کو. وقیل اقعدوا مع القاعدین, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. کیا حکمت کیا تھی؟ بہت عمدہ آیات ہے یہ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, اے مسلمانوں اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے اس سفر پر تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا, کوئی نہ کوئی سازش ہوتی, کوئی نہ کوئی ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے, خود حضور کے خلاف بھڑکاتے. کیا ہو گیا انہیں؟ انہوں نے وہ ساری جو ہے دانش ان کی کہاں چلی گئی, کہاں جا رہے ہیں رومیوں سے ٹکر لینے. رومن لیجنز آج بھی تاریخ میں مشہور ہیں, لاکھوں کی ٹرینڈ آرمیز اور غرق اہم رومن لیجنز دنیا کی تاریخ کے اندر عظیم ترین فوج کے طور پر آج ادھر جا رہے ہیں. ہمارے پاس تو زرہ نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں. تو یہ ہوتے تو دل تمہارا اور کھٹا کرتے, تمہارے اندر بھی کوئی بدلی پیدا کرتے. لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا بل اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ, اور یہ تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے ہیں, جاتے ہیں اور تمہارے درمیان فتنے پیدا کرتے ہیں. ان کے دلوں کا روگ جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا. اب دیکھیے ایک کام بظاہر ایک اعتبار سے صحیح نہیں ہوا, اگر حضور اجازت نہ دیتے تو ان کا کفر واضح ہو جاتا, ان کا نفاق کھل کر آ جاتا, لیکن اس میں بھی حکمت ہے اللہ کی. اسی کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص نے فرض کیجئے کسی کمڑے کو لات ماری لیکن اس کی کمر سیدھی ہو گئی. اس نے جو ہے وہ تو غلط کام کیا تھا لیکن اللہ نے اس کو اس شخص کے لیے کمڑے کے لیے مفید بنا دیا. یہ میں مثال دے رہا تھا کہ یہاں دیکھیں دو چیزیں سامنے آ رہی, بلکہ ایک اور بھی بظاہر تضاد ہے. سورہ نور میں کہا گیا ہے کہ نبی جو لوگ آپ سے اجازت مانگے کسی اجتماعی معاملے میں شریک ہے مسلمان, کوئی آتا ہے حضور مجھے ذرا کام ہے گھر مجھے اجازت دے دی, تو اگر آپ سمجھے کہ صحیح ہے تو اجازت دے دیا کریں. اس لیے کہ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان ہے. اب نوٹ کیجئے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اجازت وہ مانگتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے. سورہ نور میں اجازت تو وہی مانگتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے. بظاہر تضاد ہے, تضاد نہیں ہے. دیکھیے تین مرحلے ہیں, تین. ایک یہ بغیر اجازت لیے چپکے سے کھسک جانا, ایک ہے اجازت لے کر جانا, ایک ہے نہ جانے کی اجازت چاہنا. اب یہ تین چیزیں ہیں. تو جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں ان سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجازت طلب کی ہے اور اجازت لے کر بیٹھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوں گے جو چپکے سے کھسک گئے, ان میں ایمان نہیں ہے. وہ تو ایک دوسرے کی آنکھیں بچا کر اسی سورہ توبہ کے آخر میں آتا ہے, ہل یراکم من احد, ان کو دیکھ تو نہیں رہا تمہیں, کھسک جاؤ یہاں سے, کیونکہ اب مطالبہ شروع ہو جائے گا، آپ کھڑے ہو. تو ایک وہ ہوتے تھے جو کھسکتے تھے بغیر پوچھے بغیر بتائے، یہ تو ایمان سے بالکل خالی تھے. جن کے دلوں میں کچھ ایمان تھا وہی آتے تھے، حضور مجھے ضرورت ہے، مجھے اجازت دے دیجیے. اس میں بھی کہا اگر آپ سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ سمجھے کہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ یہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارا ایک آدمی بھی اس وقت یہاں سے جائے، ہمیں پوری طاقت درکار ہے، تو آپ کو اختیار ہے، آپ اسے اجازت نہ دیں. لیکن اگر آپ سمجھے ان شیتا لمن شیتا، جس کو آپ چاہے اجازت دے دیں، آپ سے اجازت وہی طلب کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے. لیکن یہاں آ کر معاملہ کیا ہوا ہے، یہ ہے نفیر عام. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا لازم ہے، کبھی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا لازم. 30,000 کا لشکر نکلا ہے تو یہ ایسے تو نہیں نکلا ہے، مدینے میں کتنے ہوں گے، 2-3,000 آدمی. یہ 30,000 کہاں سے آئے، یہ پورے عرب کے اندر سے آئے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر جو اجازت طلب کر رہے ہیں یہ ایمان سے خالی ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان کے نہ ساتھ جانے میں ایک حکمت بھی ہے اللہ کی، اور اللہ نے ان کو دلوں کے اندر جو ہے جو ان کی دفاق تھے اللہ تو واقف ہے، تو ان کے قدم بھی بوجھل کر دیے، ان کو بٹھا بھی دیا. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ تمہارے مابین تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تو سوائے خرابی کے تمہارے اندر کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، تمہاری قوت نہ بنتے، قوت میں اضافے کا ذریعہ نہ بنتے، فتنے اور خرابی کا ذریعہ بنتے. ولاؤ خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور وہ گھوڑے دوڑا دے تمہاری صفوں کے دوران، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر رہے، اس سے بات کی، اس سے بات کی، چپکے سے اس کے کان میں کی، اس کے کان میں کی، فتنہ پیدا کر دیتے. وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر کچھ لوگ ہیں ان کے لیے سننے والے. اچھا، سماع کا لفظ جو آیا ہے، ایک ہے سامع سننے والا، سماع یہ گویا کہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، فعال بہت زیادہ. تو اس طریقے سے یہ ان میں سماع ہے جو بہت توجہ سے سنتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں، فیکم سماعون لہم، اے مسلمانوں تمہاری صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں. وہ جو بھی ہے ضعیف الایمان وہ اس منافق کی بات بڑا کان لگا کے سنے گا، ضعیف الایمان ہے. فیکم سماعون لہم، جو ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں. وہ جب فتنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگیں گے، اس کو اس کے خلاف بھڑکائیں گے، اس کو اس کے خلاف بھڑکائیں گے، اس کی چگلی اس سے کھائیں گے، اس کی چگلی اس سے کھائیں گے، اور بددل کریں گے اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے، اہل ایمان کو آپس میں، تو تمہارے اندر کچھ لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں. ایک دوسری بات کیا ہے، تمہاری صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے جاسوس ہیں، وہ ان کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں یہاں پر، تمہارے اجتماعات میں اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ تمہاری باتیں یہاں سے سن کر ان تک پہنچا دیں. وہ جو ان کے گرو گھنٹال ہیں ان کو جا کر وہ باتیں بتا سکیں. سماعون لہم، ان کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں یہاں پر، تاکہ انہیں جا کر تمہاری ساری خبریں جو ہیں وہ پہنچا دیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان تمام ظالموں سے خوب واقف ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اے نبی یہ لوگ آپ کے لیے پہلے بھی بڑے فتنے اٹھاتے رہے ہیں. وقلبوا لك الامور، اور آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا معاملہ ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا. لیظہرہ علی الدین کلہ، کی شان جزیرہ نمائے عرب میں ظاہر ہو گئی. وہم کارہون، انہیں یہ پسند نہیں تھا. وہ تو ابھی دیکھ رہے تھے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، انہیں فتح ہوئی تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کی فتح ہوئی تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. مذبذبین بین ذالک، یہ ان کی شکل تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، یہ ایک خاص واقعہ تھا، بہت ہی کوئی ذلیل آدمی تھا، بہت بڑا منافق لعنت اللہ علیہ، جند ابن قیس. اس نے آ کر حضور سے کہا، حضور مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. فتنہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں جو ہیں، شامی عورتیں، رومی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں. اب میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، لہذا آپ مجھے ایکسپٹ کر دیں. اب دیکھیے کس قدر ضلالت ہے اس کے اندر، کمینگی ہے. حضور کے سامنے کیا بات کہہ رہا ہے؟ یہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے اس فتنے میں نہ ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں، اور کیا فتنہ ہوگا؟ فتنہ تو کہتے ہیں آزمائش کو ہے، تو آزمائش میں تو ناکام ہو چکے جب انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اور جب انہوں نے جھوٹ موٹ کے وعدے کیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور جہنم تو یقیناً گھیرے میں لیے ہوئے ان کافروں کو، اور یہ گھیرا رفتہ رفتہ تنگ ہو رہا ہے، جیسے زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں جہنم کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان تصب کا حسرت ان تصور، اے نبی اگر آپ کو کوئی خیر پہنچتا ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، یہ کیوں فتح حاصل ہو گئی، ان کے تو حوصلے بڑھ جائیں گے، ان کے تو حوصلے جو ہیں اور بلند ہو جائیں گے، انہیں برا لگتا ہے۔ وہ ان تصب کا مصیبت، اگر کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، یقول قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے درست کر لیا تھا، ہم نے تو دیکھ لیا تھا مصیبت آئے گی، ہم کوئی بیوقوف تھوڑا ہی ہیں، اس لیے ہم نے اجازت لے لی تھی، ہم بیٹھ گئے تھے، ہم نہیں گئے تھے، تو ہم تو دانشمند لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ تھے، جا کے مرے، کھپ گئے، ختم ہو گئے۔ ان تصب کا حسنت ان تصوح، وہ ان تصب کا مصیبت ان یقول قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، اور وہ پیٹ موڑتے ہیں اور بڑے شادہ و فرحا ہوتے ہیں، مسلمانوں پر یہ مصیبت آ گئی۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھو اے منافقو، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس کی طرف سے جو شے آئے، ہر کے ساقی مارے عین الطاف، میرے پیالے میں، میرے پیمانے میں میرا ساقی جو ڈال دے گا، یہ اس کا لطف و کرم ہے، تو اللہ کی طرف سے ہمارا مولانا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے تمام اہل ایمان کو۔ قل، بہت عظیم آیت ہے، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، اے نبی ان سے کہیے تم ہمارے بارے میں دو نہایت عمدہ باتوں کے سوا اور کس سے کی تم امید کر سکتے ہو؟ بہت اہم ہے یہ، ایمان کا لب لباب آ رہا ہے اس آیت میں۔ حسنیین، جیسے میں نے بتایا تھا، احسن کا حسنا بنے گا، اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اسفل سے سفلا، اعلی سے علیا، تو حسنا یہ ہے احسن کا مؤنث۔ حسنیان، دو انتہائی حسین چیزیں، دو انتہائی خوبصورت چیزیں، ہمارے لیے تو دو آلٹرنیٹیوز ہیں، دونوں انتہائی ہمارے لیے خوش آئیں، اگر ہم سب کے سب شہید ہو گئے کامیاب، اگر ہم فتح کے ساتھ لوٹ آئے تو بھی کامیاب، ہماری تو چت بھی ہے اور پٹ بھی ہے، ہمارے لیے کوئی اور تیسرا آلٹرنیٹیو تم کیا سوچ سکتے ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، ہماری تو ادھر بھی ادھر بھی فتح ہی فتح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، شہادت ملے سب سے بڑی کامیابی، فوری کامیابی، لہذا تم ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، جو مرنے کے لیے آمادہ ہے، جو موت کو خوشائند ہے، نشان مرد مومن بات گوئم جو مرگ آیت تبسو مطلب ہے، اس ایک مرد مومن کی نشانی یہ ہے جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لہذا موت جو ہے اس کے لیے کوئی خوفناک شے ہے ہی نہیں۔ وہ نہنو نہ تربصوا بکم، اور ہم تمہارے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں، اس امید میں ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بایدینا، کہ تم پر اللہ تعالی عذاب لائے یا اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، کہیں ہمیں اجازت مل جائے کہ تمہارا قلع قبا کر دیں اور تمہیں ہم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہ بھی ہو سکتا، جیسے مشرکین کے بارے میں آ گیا، فاقتلوہم حیث وجدتموہم، اگرچہ نوبت نہیں آئی، اسی طرح کا کوئی فیصلہ اللہ کا آ سکتا تھا، ان منافقوں کی گردنیں اڑا دو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر کوئی عذاب اور نازل کرے، زمین میں تم سب کو دھسا دے، اللہ کر سکتا، من عندہ او بایدینا فتربصوا انا معکم متربصون، اچھا کرو انتظار، تم مذبذب ہو، متردد ہو، تم ابھی اسی ششو پنج میں ہو، تم دیکھتے ہو تیل، دیکھو تیل کی دھار، دیکھو دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو اب فتربصوا انا معکم متربصون، تو ہم بھی تمہارے ساتھ متربص ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اللہ کا فیصلہ کب آتا ہے، اور کب اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں اجازت ملتی ہے تمہارے خلاف جہاد کرنے کی۔ اب آخری بات سمجھ لیجئے کہ منافقین کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آخری انجام، اس سورہ مبارکہ میں ایک تو وہ آیت نازل ہوئی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، فماواهم جهنم وبئس المصير. اے اللہ کے رسول، جہاد کرو کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کرو. واغلظ علیہم، آپ کی جو مروت ہے، آپ کے اندر جو نرمی ہے، شفقت ہے، رقت قلبی ہے، اس سے یہ فائدہ نہ اٹھائیں. یہ آپ کی رحمت شفقت اہل ایمان کے حصے کی ایک چیز ہونی چاہیے. ان کے لیے تو آپ جو ہے اپنے کندھے بھی جھکائیں، جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیں سلام، سلام کریں انہیں. لیکن یہ ہے کہ ان بدبختوں کے لیے آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آیت اس صورت میں بھی آئی ہے اور پھر سورہ تحریم کے اندر بھی آئی ہے. اس کے علاوہ تین فیصلے ان کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں آئے. جیسا کہ میں نے کہا تھا، اب دروازہ توبہ کا بند. غزوہ احزاب تک سورہ احزاب میں ابھی ان کے لیے دروازہ کھلا رکھا گیا، اب بھی توبہ کر لو باز آ جائے. اب کیا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ آیت نمبر 80 ہے. اے نبی، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں؟ ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان کے لیے، تب بھی اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، اور اللہ ایسے فاسقوں، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. بند ہو گیا دروازہ. نمبر 2، اعلان. اے نبی، اب ان میں سے جو بھی مرے، آپ ان کی نماز نہ پڑھیں، جنازہ نہ ادا کریں، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کر چکے ہیں، اور جو مرے ہیں ان میں سے، جو بھی مرے گا اب، وہ فاسق کی حیثیت سے مرے گا، نہ ہنجار، سرکش، نافرمان. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ حضور کسی منافق کے بارے میں کہا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، حضور نماز پڑھا لی، صلوا علی اخیکم، جاؤ تم پڑھ لو اپنے بھائی. ظاہر بات ہے اس کے کنبے قبیلے کے لوگ آتے تھے، درخواست لے کر کے آپ نماز جنازہ پڑھا دو، صلوا علی اخیکم. لیکن یہ معاملہ آپ کرتے تھے مقروض کے لیے بھی. مقروض اگر کوئی شخص مرا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے، جب تک کہ اس کے ورثاء یا اس کے لواحقین اس کا قرض ادا نہ کر دیں. لہذا وہاں تو بات کھل جاتی تھی کہ یہاں نماز جنازہ سے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے انکار کیا ہے وہ قرض کی وجہ سے. لیکن جہاں قرض کا معاملہ نہ ہو، اب پردہ چاک ہو گیا کہ یہ بدبخت منافق تھا. اس کے بعد فرمایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضد کی، ضرار کی، ضرر پہنچانے کے لیے مسلمانوں، یہ منافقین نے مدینے کے اندر ایک مسجد بنائی تھی، مسجد قبا کے نزدیک ذرا، اور وہ تھا اڈا ان کا باہمی مشاورت. اب مسجد نبی میں آئے، وہاں ملے ہیں آپس میں، لیکن گفتگو نہیں کر سکتے، کوئی مسلمان سن نہ رہا ہو، مشورے کہاں کریں. تو اچھا، اپنی مسجد ایک علیحدہ بنا لو، جسے آپ کہتے ہیں ڈیڑھ اینٹ کی مسجد، وہ مسجد بنا لی. قرآن نے اسے مسجد زرار کہا، یہ مسجد جو ہے. اور پھر بڑی خوشامد کی حضور کی کہ حضور ایک دفعہ آ کر آپ وہاں نماز پڑھ لیجئے تاکہ ہماری مسجد کو بھی، حضور کو روک دیا گیا. یہ مسجد زرار ہے، والذین اتخذوا مسجدا زرارا، اور فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کبھی اس میں جا کے نماز نہ پڑھیے. قرآن میں تو اسی طرح کا حکم آیا ہے صرف، لیکن حضور نے پھر اگلا قدم اٹھایا اور جاتے ہی مدینے واپس جو ہے اس مسجد کو مسمار کر دیا، آگ لگا دی. کہنے کو مسجد تھی، ظاہری مسجد تھی، شکل مسجد کی تھی، لیکن حقیقت میں وہ منافقین کا مرکز، منافقین کی باہمی مشاورت کا اڈا، اور جو دشمنوں کے جاسوس باہر سے آتے تھے، اگر وہ ابو عامر راہب بھی آتا تھا کہیں سے باہر سے چپکے چپکے، تو وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوتی تھی. اس کے لیے یہ ہے کہ پہلا اقدام حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور نے نفاق کا پردہ جو چاک کرنا شروع کیا، ایک تو یہ کہ جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی معلوم ہو گیا منافق تھا، اور ایک یہ کہ آپ نے ایک مرتبہ جب کہ آپ تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، تو آپ نے کہا فلاں ابن فلاں اٹھ جاؤ ہماری مسجد سے نکل جاؤ، فلاں ابن فلاں اٹھو نکلو ہماری مسجد سے. 30 کے قریب آدمیوں کو آپ نے اپنی مسجد سے نکال دیا. یہ روایت ہے، لیکن یہ کہ مجھے اس وقت حوالہ مستحضر نہیں ہے. تو گویا کہ اس کے بعد منافقین کا بھی آخری انجام کا معاملہ جو ہے وہ اس سورہ توبہ کے اندر آ گیا. تو یہ سورہ جسے میں نے کہا تھا دو نشستوں قبل، کہ یہ سورۃ البعثتین دو بعثتیں جن میں سے ایک بعثت الی امیین، ایک الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا، دونوں کا جو آخری کلائمکس ہے، پہلے پانچ رکوع اس سے متعلق اور دوسرے باقی 11 رکوع اس سے متعلق. کچھ اس میں سے رکوع وہ ہے کہ جو غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئے، جانے سے پہلے ابھی تیاری ہو رہی تھی، اعلان عام تھا نکلو، اور حضور نے صاف اعلان کر دیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے آپ غزوات میں اعلان نہیں کرتے تھے کہ کہاں ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اعلان کر دیا تھا کہ اب رومیوں سے جنگ ہے، نکلو اللہ کے راہ میں، ہر صاحب ایمان کے لیے نکلنا لازم ہے. یہ گویا کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اپنے انقلاب کا ساتواں مرحلہ خود شروع فرما دیا، لیکن فرمایا کب؟ صلح حدیبیہ کے بعد، جبکہ آپ کو تسلیم کر لیا گیا. پھر آپ نے دعوتی خطوط لکھے، اس کے نتیجے میں غزوہ مکہ ہوا، غزوہ تبوک ہوا، اور پھر یہ کہ بعد میں بھی بات چلی. شام کے ہی خلاف سب سے بڑی پہلی مہم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں چلی، حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں. بہر اس کے بعد خلافت راستہ میں وہ عمل آگے بڑھا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر.